अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी 12 घंटे के नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। हज़्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं, पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान,
स्विस बैंकों में मौजूद 200 अरब डॉलर वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड के हुकाम से अगस्त में मुजाकरात होंगे, वजीर खजाना इसहाक डार। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के माबेन स्ट्रेटजिक मुजाकरात भी हुए। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, ये रिपोर्ट कुछ देर बाद।
और बैनुल अक्वामी खबरों में, इसराइल के वजीर आजम ने अज़्म जाहिर किया है कि हमास की तमाम सुरंगों को तबाह कर दिया जाएगा। सिरिलियन के सदर ने मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया है, जहां एबोला वायरस की बदतरीन वबा फूट पड़ी है। और मलेशिया एयरलाइन के हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के बारे में तफ्तीश के लिए बैन अलावी मुआयना कारों की एक टीम पहली मरतबा मशरक़ी यूक्रेन में जाए हादसा पर पहुँच गई है। और इंसानी हकूक ग्रुप और अमरीका ने चीन पर जोर दिया है कि वह मारूफ यगोर आलिम नीलहम तोख्ती को रिहा करे, जिन पर रियासत में फूट डालने का इल्जाम लगाया गया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा पाकिस्तानियों के तकरीबन 200 अरब डॉलर मुल्क में वापस लाने के लिए अगस्त में स्विस हुकाम से मुजाकरात किए जाएंगे। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि स्विस बैंकों में मुंतकिल किए गए 200 अरब डॉलर्स की मुल्क में वापसी के लिए अगस्त के महीने में स्विट्जरलैंड के अहदेदारों से बातचीत के अमल का आगाज किया जाएगा। इसहाक डार का कहना था कि इस जिम में स्विस हुकाम से मुजाकरात के कई मराहिल होंगे और इस रकम की पाकिस्तान वापसी में 3 से 4 साल लग सकते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय खजाना राना मोहम्मद अफजल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि यह रकम बज़ाहिर गैर कानूनी तौर पर ही स्विस बैंकों में मुंतकिल की गई। राना मोहम्मद अफजल का कहना था कि रकम की वतन वापसी के पहले मरहले में पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड की हुकूमत के दरमियान एक माहदा होगा, जिसके तहत स्विस बैंकों में मौजूद रकूम से मुतालिक दोनों मुल्क एक दूसरे को मालूम फराहम करेंगे।
तो अब उसकी शुरुआत होगी और चूँकि स्विस गवर्नमेंट ने इस किस्म के एग्रीमेंट्स कुछ और हुकूमतों के साथ भी किए हैं, तो उन एग्रीमेंट्स को बिटवीन इनिशियल मीटिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट कितना टाइम लगेगा ये तो पहली मीटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने बात की कि पैसे पाकिस्तान लाने में टाइम लगेगा, वो उनके अंदाजे में ज्यादा है, लेकिन अब इसकी तफसीलात तो तभी पता चलेंगी जब हम निगोशिएशन पे बैठेंगे।
राना मोहम्मद अफजल का कहना था कि मालूमात के तबादले के माहदे के बाद ही ऐसे पाकिस्तानियों की निशानदही हो सकेगी जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से रकूम स्विस बैंकों में मुंतकिल की। उन्होंने बताया कि बाद स्विस हुकाम के बयानात के बाद पाकिस्तान को ये मालूम हुआ कि पाकिस्तानियों के लगभग 200 अरब डॉलर वहाँ मौजूद हैं।
क्रेडिट स्विस जो उनकी एक बैंक है उसके वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि उनके एक बैंक में कोई 97 बिलियन डॉलर्स जो हैं उनकी असेसमेंट थी। उसके बाद उनके साबका फॉरेन मिनिस्टर ने, अब उनका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, उन्होंने भी 2010 या 11 में स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान का जो पैसा है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर हो सकता है। तो ये दो सोर्सेज हैं जो कि एक तो क्रेडिट स्विस के अपने डायरेक्टर हैं और दूसरे उनकी स्विस गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं।
पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय खजाना राना मोहम्मद अफजल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इक्तदार में आने के बाद ही इस रकम की पाकिस्तान में मुंतकली के लिए स्विस हुकाम से राबते शुरू कर दिए थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कहना है कि वो मईशत की बहाली और इकतसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशां है और इस सिलसिले में हुकूमत आलमी मालियाती फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक से अरबों डॉलर कर्ज के हसूल के माहदे कर चुकी है। हुकूमत का कहना है कि महसूलात बढ़ाने के लिए मजीद लोगों को टैक्स के दायरे में میں لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ معیشت کی بنیادوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ اقتصادی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان سوئس بینکوں میں موجود رقوم میں سے کچھ رقم واپس لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ رقم نہ صرف ملک میں اقتصادی استحکام کا سبب بنے گی بلکہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی جو غیر قانونی طریقے سے ملک سے رقوم منتقل کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج نے الزام لگایا ہے کہ لائن آف کنٹرول میں بھارتی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا مؤثر جواب دیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات کی صبح لائن آف کنٹرول پر استور کے علاقے میں بھارت کے سرحدی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق استور کے گلتری سیکٹر میں پاکستانی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کی، جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ رک گیا۔ اس سے قبل حالیہ ہفتوں میں کشمیر میں حد بندی لائن کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر سیالکوٹ کے قریب پاکستانی اور بھارتی سرحدی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے کئی واقعات چکے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں دونوں طرف سے کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بھارت کی طرف سے فائرنگ کے تازہ واقعے سے متعلق کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستانی اور بھارتی حکام ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی اور فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول تقریباً 740 کلومیٹر طویل ہے۔ کشمیر کا علاقہ جنوبی ایشیا کی دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان روز اول ہی سے متنازع رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں اکثر فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے علاوہ خطوط اور مثبت پیغامات کے تبادلے کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بظاہر کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اب بھی سرحدی کشیدگی کے ایسے واقعات خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر رابطے میں اتفاق کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان ملاقات 25 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ رواں سال مئی میں بھارتی وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی میں ہونے والی بات چیت میں دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان ملاقات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کہہ چکے ہیں کہ ان کی اپنی بھارتی ہم منصب سوجاتا سنگھ سے ہونے والی بات چیت میں دیگر معاملات کے علاوہ کشمیر میں سرحد پر ہونے والے فائرنگ کے واقعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت کے مغرب میں بدھ کو ایک گاؤں پر مٹی کے طوطے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے شہر پونا کے قریب ایک گاؤں میں 40 گھر مٹی کے طوطے تلے دب گئے۔ خراب موسم کے باعث امدادی کارکنوں کو ملبے میں پھنسے افراد تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق 42 امدادی کارکنوں پر مشتمل 7 ٹیمیں علاقے میں کام میں مصروف ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کو اس پہاڑی علاقے میں تیز بارش کے بعد مٹی کے طوطے اس وقت گرے جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی سے ملاقات کی ہے۔ جان کیری وزیر تجارت پیمی پریٹسکر کے ہمراہ بھارت کے دورے پر نئی دہلی میں ہیں، جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت کے دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی سربراہی میں دونوں ملکوں کے مابین جمعرات کے روز پانچویں دور کے بھارت امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے، جن میں سلامتی اور توانائی کے شعبوں میں اہم اور قابل ذکر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں سلامتی سے متعلق تشویشات، انسداد دہشت گردی، تجارت و سرمایہ کاری میں اضافہ اور توانائی کے شعبے میں تعاون جیسے کلیدی موضوعات شامل رہے۔ دونوں رہنماؤں نے پہلے ایک گھنٹے تک اکیلے میں بات چیت کی، اس کے بعد وفود سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوا، جن میں توانائی اور تجارت سمیت مختلف وزارتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اسٹریٹجک مذاکرات سے قبل جان کیری نے وزیر مالیات و دفاع ارون جیٹلی سے ملاقات کی۔ بھارت میں نئی حکومت کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے مابین یہ پہلے اعلیٰ سطحی مذاکرات ہیں۔ جان کیری نے ارون جیٹلی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو اچھی بات چیت قرار دیا۔ انہوں نے انشورنس، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، اور عالمی تجارت تنظیم یعنی WTO کے ایشوز پر تبادلہ خیال کیا. اس سے قبل جان کیری نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی ملاقات کی. وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے جمعہ کے روز ملاقات کریں گے. امریکی وزیر خارجہ نے ایک نیوز چینل سے بات چیت میں کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے بھارت کی دعوے داری کی حمایت کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ویزا نہ دینے کا فیصلہ دوسری حکومت نے کیا تھا. ہم وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کریں گے اور یقینی طور پر انہیں ویزا جاری کریں گے. یاد رہے کہ گجرات فسادات کی وجہ سے امریکہ نے 2005 میں مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ پابندی بھارت میں عام انتخابات کے نتائج آنے تک برقرار رہی. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعرات کو کہا ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود ان کا ملک فلسطین میں حماس کے جنگجوؤں کی سرنگوں کی مکمل تباہی کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے یہ بات جمعرات کو تل ابیب میں کابینہ کے اجلاس سے قبل کہی. اسرائیل کی فوج کے عہدیدار نے بدھ کو کہا تھا کہ حماس کی طرف سے حملے کے لیے استعمال ہونے والی تمام سرنگوں کی تباہی کے مقصد کے حصول سے کچھ ہی دن دور ہیں. اس سے قبل غزہ کی پٹی میں جاری کاروائی کے لیے اسرائیلی فوج نے مزید 16,000 ریزرو فوجی اہلکاروں کو بلا لیا ہے، جس کے بعد ریزرو فورس کی کل تعداد 86,000 ہو گئی ہے. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لڑائی میں مصروف اہلکاروں کو کچھ آرام دیا جا سکے. بدھ کو اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس 5 گھنٹوں تک جاری رہا، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ حماس کے دہشت گردوں کے اہداف کو نشانہ بنانے کے علاوہ اس گروپ کے زیر استعمال سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے کاروائی جاری رکھی جائے. اسرائیل نے اپنا ایک وفد مصر بھی بھیجوایا ہے جو امریکہ کی حمایت سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے. غزہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 1,361 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے. اب تک کی لڑائی میں اسرائیل کے 56 فوجی اور 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں. بدھ کی رات غزہ میں کی گئی کاروائی کے بعد جمعرات کے صبح بعض علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے. اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کی کمانڈ کے مراکز، اس کی طرف سے راکٹ داغنے کے مقامات اور اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول جہاں ہزاروں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہاں بدھ کو اسرائیلی کارروائی میں 15 افراد ہلاک اور لگ بھگ 100 زخمی ہو گئے تھے. اقوام متحدہ اور امریکہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا تھا،
I'm telling to the parties, both Israelis and Hamas, Palestinians, that it's morally wrong to kill your own people.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ اس حملے پر ہم اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ احتساب اور انصاف کیا جائے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جبالیہ میں اس کی فورسز پر اسکول کے قریب چھپ کر حملہ کیا گیا، جس پر جوابی کاروائی کی گئی، لیکن شجاعیہ میں کاروائی کے بارے میں اسرائیل کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ شہریوں کی ہلاکتوں سے بچا جا سکے، اور وہ اس کا الزام لڑائی میں مصروف حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں پر عائد کرتا ہے. لڑائی کے باعث 2,00,000 سے زائد فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. ملائیشیا ایئر لائن کے حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے بارے میں تفتیش کے لیے بین الاقوامی معائنہ کاروں کی ایک ٹیم پہلی مرتبہ مشرقی یوکرین میں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہے. پچھلے کئی روز سے علیحدگی پسندوں کے کنٹرول والے اس علاقے میں لڑائی کے باعث یہ ٹیم کئی بار کی کوششوں کے باوجود اس جگہ پر نہیں پہنچ پائی تھی. یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم نے جمعرات کے روز اس پیش رفت کا اعلان کیا تھا. معائنہ ٹیم کے اس جائے وقوع پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادثے کے شواہد اکٹھے کرنے کے علاوہ ان باقی ماندہ لاشوں کو بھی تلاش کر سکیں گے جو شناخت کے لیے نیدرلینڈ نہیں بھیجی جا سکیں. یوکرین نے اس علاقے میں روس نواز باغیوں کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک روز کا وقفہ کیا تھا تاکہ تفتیشی ٹیم حادثے کی جگہ کا معائنہ کر سکے. کیف کا کہنا تھا کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی اس اپیل پر کیا گیا تھا کہ لڑائی بند کی جائے اور بین الاقوامی مبصروں کو وہاں جانے دیا جائے. 17 جولائی کو اس جہاز کے حادثے میں تمام 298 مسافر ہلاک ہو گئے تھے، جن کے لواحقین بے چینی سے تفتیش کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لاشیں ابھی تک وہاں سے نہیں نکالی گئی ہیں۔ پچھلے ہفتے 200 مسافروں کی لاشیں شناخت کے لیے ہالینڈ بھیجی گئی تھیں، جبکہ باقی ابھی خیال ہے کہ جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ سیرالیون کے صدر ارنسٹ بائکروما نے ملک میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے، جہاں ایبولا وائرس کی بدترین وبا پھوٹ پڑی ہے۔ قوم سے ایک خطاب میں مسٹر کروما نے کہا کہ حکومت ان علاقوں کو قرنطینہ کے ذریعے علیحدہ کر رہی ہے جہاں اس مرض کے اثرات پائے گئے ہیں، اور ان جگہوں اور اشخاص کی شناخت کی جا رہی ہے جن میں ممکنہ طور پر وائرس پایا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات میں 60 سے 90 دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیرالیون ایک بڑی لڑائی لڑ رہا ہے، اور ایبولا کو کسی ملک یا برادری کے لیے شکست دینا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے نائجیریا میں ایک شخص اس وائرس سے ہلاک ہوا تھا جو امریکہ اور لائبیریا کی شہریت رکھتا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایبولا سے مغربی افریقہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,323 ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق گروپ اور امریکہ چین پر زور دے رہا ہے کہ وہ معروف یغور عالم نیلہام توختی کو رہا کرے، جن پر ریاست میں پھوٹ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ استغاثہ نے بدھ کے روز باقاعدہ طور پر 44 سالہ نیلہام توختی پر فرد جرم عائد کی، جو اقلیتی یغور مسلمانوں پر چین کے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میری ہارف نے بھی بیجنگ پر زور دیا ہے کہ وہ توختی کو فلفور رہا کرے۔ اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں ندیم یعقوب۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی کمشنر نوی پلائے نے کہا ہے کہ شہریوں کے لیے سہولتوں کو نشانہ بنانا یا عسکری مقاصد کے لیے ان کا استعمال بین الاقوامی قواعد اور انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انسانی اصولوں کی پامالی پر اسرائیل اور حماس دونوں جنگی جرائم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ نوی پلائے نے کہا ہے کہ غزہ میں گھر، ہسپتال، اقوام متحدہ کے اسکول، پاور اسٹیشنز، پانی اور گندے پانی کے نکاس کی سہولتیں، سبھی کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق تحفظ حاصل ہے۔ پلائے کا کہنا تھا کہ ایک قابض طاقت ہونے کے ناطے اسرائیل پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور اسرائیل کو ان فرائض کو پورا کرتے ہوئے غزہ کے شہریوں کو طبی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے اور لوگوں کے گھروں، خوراک اور صاف پانی کے حق کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ انہوں نے حماس پر بھی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اسرائیل کے تحفظات کا بھی ادراک ہے اور اسے بھی اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کی مذمت کی ہے کیونکہ وہ بلا امتیاز عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اسرائیلی بچوں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ غزہ کے بچوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ فلسطینی اقوام متحدہ کے زیر نگرانی چلائے جانے والے اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پلائے نے اسرائیل کی جانب سے ان عمارتوں کو نشانہ بنانے اور شہریوں کی ہلاکتوں کو ناقابل جواز اور خلاف ضمیر قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عہدیدار نے حماس کی جانب سے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی عمارتوں میں اسلحہ چھپانے کی بھی مذمت کی اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ مل کر غزہ میں ہونے والی جارحیت اور خاص طور پر عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرتی ہیں۔ پلائے نے کہا کہ اسرائیل اور حماس دونوں اپنے اقدامات کے جواز پیش کرتے ہیں، مگر جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ غزہ میں ہونے والی کارروائیوں کو غلط سمجھتی ہیں اور ہمیشہ غلط سمجھتی رہیں گی۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ترک سرحد کے ساتھ واقع شام کے علاقوں میں سنی جہادی گروپ آئی ایس آئی ایل کے حملوں میں اضافے سے ترکی میں یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس تشدد کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اس مہینے کے شروع میں استنبول میں ترک شیعہ اقلیت کی ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی تھی. اس حملے کا الزام انتہائی شیعہ مخالف گروپ آئی ایس ایل پر لگایا گیا تھا اور اس واقعے کو آئی ایس ایل کی جانب سے مزید حملوں کے امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ترکی کے پیچیدہ معاشرتی تانے بانے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی.
استنبول میں سنی اور شیعہ جنہیں ترکی میں جعفری کے طور پر جانا جاتا ہے بڑی تعداد میں آباد ہیں، لیکن استنبول میں واقع جعفری محمدیہ مسجد کو آگ لگائے جانے کے بعد دونوں فرقوں میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. اپنی مسجد کے جلے ہوئے ملبے میں کھڑے امام حمزہ آئیدین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پکا یقین ہے کہ اس حملے کا محرک فرقہ واریت تھی. آئیدین کہتی ہیں کہ حملے سے ذرا ہی پہلے مردوں کا ایک گروپ مسجد میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ تم جعفری ہو، تم پتھروں کو پوچھتے ہو، ہم اس مسجد کو آگ لگا دیں گے. امام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پولیس کے پاس گئے اور انہوں نے صرف شکایت درج کر لی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی. امام کا کہنا ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد جلائی ہے مسلمان نہیں ہو سکتے. ترکی کے پڑوسی ملک عراق اور شام میں سنیوں اور شیعوں کے درمیان فرقہ وارانہ لڑائی ہو چکی ہے. انتہا پسند سنی گروپ آئی ایس آئی ایل کے منظر عام پر آنے کو اس لڑائی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے. یہ انتہا پسند گروپ اس سے قبل اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ دا لیوانٹ کے طور پر معروف تھا اور اب وہ خود کو صرف اسلامک اسٹیٹ کہتا ہے. یہ گروپ شیعوں کو مرتد سمجھتا ہے. برسلز میں قائم کارنگی یورپ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار سنان اولگن کہتے ہیں کہ یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی ایل کی فرقہ وارانہ جنگ ترکی کا رخ کر رہی ہے. ان کے الفاظ،
There are allegations that some members of a network that claim to be close to ISIS have engineered this.
یہ الزامات موجود ہیں کہ آئی ایس آئی ایل سے قربت کا دعویٰ کرنے والے ایک نیٹ ورک کے کچھ ارکان نے اس جنگ کو منظم کیا تھا. ان میں سے کچھ عسکریت پسند گروپس ان برسوں میں جب ترک حکومت نے حزب اختلاف کے بہت سے گروپوں کو چھوٹ دے رکھی تھی خود اپنے نیٹ ورکس بنانے میں کامیابی حاصل کر لی. اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی شام کے عدم استحکام سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے گا. یہ الفاظ تھے برسلز میں قائم کارنگی یورپ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار سنان اولگن کے. اسلام پسند ماضی کی حامل ترکی کی حکمران اے کے پارٹی شامی حکومت کے خلاف لڑنے والے باغی گروپس کی ایک سب سے بڑی مددگار ہے. استنبول کی مسجد پر آتش زنی کا حملہ صرف ایسا واحد واقعہ نہیں رہا ہے. در حقیقت استنبول کے شیعوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کا نشانہ رہے ہیں. استنبول میں ایک ایسے علاقے میں جہاں بہت سے شیعہ رہتے ہیں، ایک دکاندار کا کہنا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ آئی ایس آئی ایل اپنی شیعہ مخالف فرقہ وارانہ جنگ ترکی میں لا سکتی ہے. دکاندار کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہی حالات ترکی تک پھیل سکتے ہیں. اور وہ مزید کہتا ہے کہ ایک حالیہ واقعے میں ایک شخص نے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا تعلق آئی ایس آئی ایل سے ہے استنبول کی ایک مسجد کے باہر شیعوں پر حملے کیے تھے. دکاندار کا کہنا ہے کہ ہر ایک شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہے. کشیدگی میں اضافے کی ایک وجہ انتخابی سیاست بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم رجب طیب اردوان اگلے ماہ کے صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ اپنے بیشتر قدامت پسند سنی مذہبی حلقوں میں جلسے کر رہے ہیں. ناقدین ان پر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ شیعوں کے خلاف فرقہ وارانہ زبان کے استعمال میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں. مسٹر طیب نے میڈیا اور شیعہ گروپس کے ان مطالبوں کے خلاف بھی مزاحمت کی ہے کہ وہ استنبول کی مسجد پر حملے کی مذمت کریں. لیکن ترکی میں اسلامی عقیدہ کے نفاذ کے سرکاری ادارے دیانت کے سربراہ محمد گومس نے جلی ہوئی مسجد کا دورہ کیا.
مسلمانوں جان یانمسن دیے، تک مسلمان کان اکمسن دیے گجو و اقتدار نسل علم.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر مسجد کی اسی مقام پر تعمیر نو کریں گے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے اور مسجد جاتے ہیں. ہم سب مل کر بہترین انداز میں جلی ہوئی کتابوں کے متبادل فراہم کریں گے اور پھر ہم یہاں ایک بار پھر اکٹھے نماز پڑھیں گے. یہ الفاظ تھے ترکی کے ادارے دیانت کے سربراہ محمد گومس کے. مبصرین کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آئی ایس آئی ایل جیسے انتہا پسند گروپس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے دوران ایسے رویوں کا اظہار اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود اسلامک گروپس کے ترتیب دیے گئے مظاہروں میں آئی ایس آئی ایل کے جھنڈے اور بینرز بہت نمایاں دکھائی دے رہے ہیں، جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ترکی میں کم از کم کچھ سنی اس گروپ کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تجزیہ کار متنبہ کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایل کی بڑھتی ہوئی موجودگی ترک معاشرے کے اتحاد و یکجہتی کے لیے ایک امتحان ثابت ہو سکتی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
فہد مصطفیٰ، ٹی وی ڈراموں کو الوداع، فلموں کو ویلکم۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
غصے سے مت دیکھو یار، ڈر لگتا ہے مجھے۔
سوری یار۔ اچھا، آئی پرومس آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا۔
پاکستانی ڈرامے دیکھنے اور پسند کرنے والوں کو شاید یہ خبر کچھ اچھی نہ لگے کہ ان کے پسندیدہ ایکٹر فہد مصطفیٰ ڈراموں میں کام کر کے بور ہو گئے ہیں اور اب سے وہ کسی ڈرامے میں کام نہیں کریں گے۔
تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، تم بالکل بے قصور ہو، لیکن ایک قصور ہوا ہے تم سے۔ تم اس جہالت کے دور میں کیوں پیدا ہو گئی؟
ڈراما سیریل کوئی نہیں اپنا ان کا آخری ڈراما ہے۔ اس بات کا انکشاف خود فہد نے کیا ہے۔ مختلف میڈیا انٹرویوز میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اب سے ڈراموں میں اداکاری کے بجائے فلموں میں اداکاری کریں گے اور ڈرامے پروڈیوس کریں گے۔
اتنی دیر لگا دی یار تم نے، میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، تم فون نہیں پک کر رہی تھی، میں پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے۔
فہد مصطفیٰ کی ایک فلم ابھی زیر تکمیل ہے، جبکہ دو فلمیں ماہ میر اور نامعلوم افراد رواں سال ہی ریلیز ہوں گی۔ ان فلموں کے سوشل میڈیا پر ریلیز سے پہلے ہی بہت چرچے ہیں۔ فہد کا کہنا ہے کہ وہ ایک پروڈکشن ہاؤس کے روح رواں ہیں جو ان دنوں بھی بہت سے ڈرامے پروڈیوس کر رہا ہے۔ ان کے بقول مستقبل میں وہ اسی پر مزید توجہ دیں گے۔
اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار،
میرا آپ کا دیوانہ ہے۔
آپ میر کی وحشت کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟
اپنی آنے والی فلم نامعلوم افراد کے حوالے سے فہد کا کہنا ہے کہ اس فلم کا سبجیکٹ کراچی ہے۔ اس میں کراچی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پکچرائز کیا گیا ہے۔
غلطی ہماری ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ فلم میں میرا کریکٹر ایک لٹیرے کا ہے جو ایک خاص پلاننگ کے تحت یہاں آتا ہے اور ایک ایسی مسٹری تخلیق کرتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ فہد نے بتایا کہ یہ فلم کہیں سے بھی آپ کو روایتی انداز کی پاکستانی فلم محسوس نہیں ہوگی۔ اسے اگست کے آخر میں ریلیز کرنے کا پلان ہے۔ سوشل میڈیا پر پرومو ریلیز کر دیا گیا ہے اور اسے لاکھوں ہٹس بھی مل چکی ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام، سدائے جہاں۔
जिसमें आप सुनेंगे सियासत, सेहत, मईशत, सकाफत, सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट्स। तो सुनना न भूलिएगा सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के साहली शहर कराची में समंदर में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 21 हो गई है। कराची से शाइस्ता जलील इसकी तफसील बता रही हैं।
बुध की शाम कराची की साहिली पट्टी सी व्यू पर सैर व तफरी की खर्च से जाने वाले कई अफराद डूब कर हलाक हो गए हैं, जिनके रेस्क्यू का अमल गुज़िश्ता रात से जारी है। मकामी अहदेदारों के मुताबिक ईद के दूसरे रोज बुध को क्लिफ्टन में सी व्यू के मकाम पर लोग इस वक्त समंदर में डूब गए जब वो साहिल समंदर पर नहा रहे थे। बुध की शाम से जुमेरात तक किए जाने वाले रेस्क्यू अमल के दौरान इमदादी कारकुनों ने अब तक 21 लाशें समंदर से निकाल ली हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान बहरिया के हेलीकॉप्टरों के बरस से लापता होने वाले अफराद की तलाश और इमदाद का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक समंदर में मुमकिन तबियाने के खतरे के बायस लोगों को साहिल समंदर से दूर रहने की तंबीह की गई थी। समंदर की तेज बोझों के हवाले से महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट तौसीफ आलम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में बताया कि जुलाई से सितंबर के महीने तक समंदर की लहरों में तेज़ी आ जाती है, जिसके बायस इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिस करके समंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद होती है। वो कहते हैं कि कराची के साहिल पर डूबकर हलाक होने वाले अफराद की लाशों को कराची के जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से बेशतर की लाशों को शनाख्त के बाद लवाकीन के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब लापता अफराद की तलाश के लिए साहिल समंदर में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से साहिल समंदर पर तफरी के लिए आने वाले अवाम के लिए मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। शाइस्ता जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
972 जहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका। लीबिया के दो बड़े शहरों में मुतहारिब धड़ों के दरमियान लड़ाई जारी है। इन धड़ों के दरमियान मुजाकरात के जरिए तशद्दुद खत्म कराने के लिए लीबिया की उबूरी ट्रांजिशनल नेशनल कांग्रेस के साबिक सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बारे में एडवर्ड यारानियान की एक रिपोर्ट, अंजुम हेरल्ड किल की ज़बानी।
बुध के रोज मुतहारिब जंगजुओं ने आर्जी तौर पर लड़ाई रोक दी है और लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के करीब तेल के डिपुओं में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और दूसरे ट्रक पानी ला रहे हैं। लीबिया की वजारत तेल ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो आग बुझाने वालों की मदद के लिए पानी लेकर आए। लीबिया में मुसलमान शिद्दत पसंद जंगजुओं और इनके मुखालिफ लीबिया की फौज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ खलीफा हफ्तार के वफादारों के दरमियान अक्सर ही जारी रहने वाली लड़ाई को बंद कराने के लिए लीबिया के साबिक अबूरी सरबरा मुस्तफ़ा अब्दुल जलील को दोनों धड़ों के दरमियान मुजाकरात कराने का काम सौंपा गया है। अब्दुल जलील का काम कठिन है, खासतौर पर जब मुसलमान शिद्दत पसंद जंगजुओं ने हफ्तार के इत्तेहादी लीबिया की स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को मंगल के रोज बेनगाजी की छावनी से बेदखल किया है। बेनगाजी में अंसार अल शरिया के कमांडर मोहम्मद अली जहाफी ने एक वीडियो में ऐलान किया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। जहाफी का कहना था, इतनी बड़ी फतह के बाद मेरी अफवाज बेनगाजी को जांचने के लिए कुछ देर के लिए रुकी हैं और वो दोबारा अपना काम शुरू कर देंगी ता वक्ते के वो अपने हरीफों को शहर से बेदखल नहीं कर देती। इस बारे में बात करते हुए वॉशिंगटन में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मशरक़ वुस्ता के अमूर के माहिर पॉल सुलेवान का कहना है कि अब्दुल जलील के जिम्मे मुश्किल काम सौंपा गया है। उनका कहना था,
asking someone to negotiate between these parties is like trying to walk into the middle of a multiple gang fight in the Bronx.
In dhadon ke darmiyan muzakarat karane ke liye kisi ko kehna bilkul aisa hi hai jaise Bronx mein gang war ke theek darmiyan kood padna. Aap shayad koi zyada peshraft hasil nahi kar payenge. Ye ek bahut hi ajeeb surat-e-haal hai. ایک ہی روز میں گروپوں کی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں اور گروپوں کے ارکان بھی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ سلیوان کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں اور ہتھیاروں کی تعداد کی وجہ سے یہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ سلیوان کا کہنا ہے
There are a lot of weapons still in Libya from the Gaddafi days. He went on a spending spree.
لیبیا میں اب بھی قذافی کے دور کے بہت سے ہتھیار موجود ہیں۔ اس نے بہت خرچہ کیا تھا۔ کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہاں کتنے ہتھیار موجود ہیں۔ یہ ساری صورتحال القاعدہ ان اسلامک مغرب اور دیگر گروپوں کے ساتھ جا کر جڑتی ہے۔ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ نتیجہ ہر ایک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ملک میں نظم و ضبط بحال کرنے کے لیے لیبیا کی نئی پارلیمان کا اجلاس 4 اگست کو ہوگا، جبکہ ملک کے حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ عبوری سپیکر تشدد کی وجہ سے پارلیمان کا اجلاس بنغازی کی بجائے مشرقی شہر تبروک میں بلانے کی تجویز دے رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ایوان نمائندگان نے صدر باراک اوباما کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں مقدمہ چلانے کا قانون کی توثیق کر دی ہے۔ ریپبلکن جماعت کی اکثریت والے ایوان نمائندگان کی جانب سے توثیق شدہ اس بل کے تحت ایوان کے وکلاء جمعے سے شروع ہونے والی 5 ہفتوں کی پارلیمانی تعطیلات کے دوران مقدمہ دائر کرنے کے لیے قانونی دستاویزات تیار کریں گے۔ قانونی دستاویزات کی تیاری کے بعد ایوان نمائندگان کی جانب سے امریکہ کی کسی وفاقی عدالت میں صدر اوباما کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ریپبلکن قانون ساز اس مقدمے میں صدر اوباما کی جانب سے کانگریس کی رضامندی کے بغیر صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے صحت عامہ کے قانون افورڈیبل کیئر ایکٹ میں تبدیلیاں کرنے کو چیلنج کریں گے۔ صدر اوباما کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بل بدھ کو ایوان نمائندگان میں ہونے والی رائے شماری میں 201 کے مقابلے میں 225 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ قانون کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والوں میں ایوان کے تمام ڈیموکریٹ ارکان کے علاوہ 5 ریپبلکنز میں شامل تھے۔ مجوزہ بل اور اس کے تحت صدر اوباما کے خلاف قانونی کارروائی پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے سخت بیانات کا تبادلہ جاری تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل ریپبلکنز کی جانب سے اس بل کی توثیق کا مقصد صدر اوباما اور ڈیموکریٹس کے لیے سیاسی مشکلات کھڑی کر کے زیادہ سے زیادہ عوامی حمایت حاصل کرنا ہے، تاکہ وہ ایوان نمائندگان پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر سکیں۔ صدر اوباما نے ایوان سے مذکورہ بل کی منظوری کو مسترد کرتے ہوئے اپنے مخالف ریپبلکن قانون سازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہر وقت نفرت کی آگ میں جلنا اور غصے سے پاگل بنے رہنا چھوڑ دیں۔ بدھ کو کینساس شہر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے ریپبلکنز پر الزام عائد کیا کہ وہ اہم معاملات پر توجہ دینے کے بجائے اس طرح کی حرکتیں کر کے قوم کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ صدر اوباما نے اپنے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکی کو الیکشن کی سیاست کا ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریپبلکنز اس طرح کے اقدامات کے ذریعے شاہراہوں کی تعمیر اور تارکین وطن کے بحران جیسے اہم مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بغیر کوئی بل قانون نہیں بن سکتا ہے۔ کانگریس کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہے، جبکہ ایوان زیری میں اکثریت ریپبلکنز کے پاس ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے معاملات پر قانون سازی مؤخر کر رکھی ہے جنہیں صدر اوباما اپنی ترجیح قرار دیتے ہیں۔ انسانی حقوق گروپ اور امریکہ چین پر زور دے رہا ہے کہ وہ معروف یغور عالم نیلہام توختی کو رہا کرے جن میں ریاست پر پھوٹ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ استغاثہ نے بدھ کے روز باقاعدہ طور پر 44 سالہ نیلہام توختی پر فرد جرم عائد کی جو اقلیتی یغور مسلمانوں پر چین کے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ واشنگٹن محکمہ خارجہ کے ترجمان میری ہارٹ نے بیجنگ پر زور دیا ہے کہ وہ توختی کو فی الفور رہا کرے۔ میری ہارٹ کے الفاظ،
since authorities took him and at least six of his students into police custody in Beijing on January 15th. We have been deeply concerned about the lack of transparency concerning his welfare and access to legal representation.
Mary Harf keh rahi hain ki 15 January se jab Tohti aur unke kam az kam 6 talib ilmon ko Beijing mein hirasat mein liya gaya, hame tashweesh hai ki unki sehat aur unhe qanuni haq dene ke bare mein shaffafiyat se kaam nahi liya ja raha. ہم چینی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسٹر توختی اور ان کے طالب علموں کو فوری رہا کرے اور ان کی آزادی کے تحفظ کی ضمانت دے جس کے وہ حقدار ہیں اور چین بین الاقوامی انسانی حقوق کے وعدوں کا پابند ہے. اقوام متحدہ نے ہیومن ٹریفکنگ یعنی انسانی تجارت کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے. اقوام متحدہ نے 30 جولائی کو ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف عالمی دن قرار دیا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ. صفیہ کاظم کی زبانی.
4 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس جرم کے خاتمے کے لیے گلوبل ایکشن پلان کی منظوری دی تھی. اس منصوبے کا مقصد ٹریفکنگ کو روکنا، جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزائیں دینا اور اس کا شکار بننے والوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. تمام ملکوں سے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے وہ قومی پروگرامز ترتیب دیں جن سے ان اقدامات پر عمل درآمد کیا جا سکے. حقوق انسانی کے سرگرم کارکن اس دن کو جدید قسم کی غلامی کے خلاف جنگ میں ایک اہم قدم قرار دیتے ہیں. اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی یولا ہڈرڈین نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملکوں میں معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کا ناجائز کاروبار کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اس جرم سے مستثنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا ارتکاب کھیتوں میں، فیکٹریوں میں اور گھروں میں کیا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں میرے لیے یہ سب سے بڑا گھناؤنا جرم ہے جب آپ گھریلو ملازمین پر زیادتیاں کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے زیادتی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں جبری عصمت دری پر مجبور کرتے ہیں. اس کی مختلف اقسام ہیں. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبری شادیاں کروائی جاتی ہیں، یہ بھی انسانی تجارت کی ایک قسم ہے. انسانوں کا یہ کاروبار اس لیے زیادہ پھلتا پھولتا ہے کہ یہ بہت ہی منافع بخش ہے. دا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO کی رپورٹ کے مطابق انسانوں کا ناجائز کاروبار کرنے والوں اور منظم جرائم سے ہر سال $150 بلین کا منافع ہوتا ہے. ILO کے اندازوں کے مطابق 2.10 کروڑ مرد، عورتیں اور بچے جبری مشقت اور جبری عصمت دری کا شکار ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ایشیا بحر الکاہل علاقے میں جبری مشقت کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد افریقہ اور پھر لاطینی امریکہ کا نمبر آتا ہے. ہیڈرڈن کا کہنا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کی اصل وجہ کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ لوگ ان ناجائز کاروبار کرنے والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں.
Certain groups are subjected to violence, discrimination in all its forms. Poverty can be a contributing factor.
وہ کہتی ہیں بہت سے لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے ہر طرح کا امتیازی سلوک برتا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ غربت بھی ہے. میں اسے بنیادی وجہ تو نہیں کہوں گی کیونکہ تمام غربت زدہ لوگ ٹریفکنگ کا نشانہ نہیں بنتے. اس کا شکار کچھ لوگ تو امیر کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہتر زندگی گزارنے کے لیے دوسرے ملکوں میں نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں اور ان ناجائز کاروبار کرنے والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ غیر واضح امیگریشن پالیسیاں ہیں. اقوام متحدہ ٹریفکنگ کا شکار لاکھوں لوگوں پر ہونے والی لرزہ خیز زیادتیوں کے بارے میں لوگوں میں آگہی پیدا کرنا چاہتی ہے. اس نے کہا ہے کہ اس قسم کی زیادتی کرنے والوں کو کڑی سزائیں دینا ضروری ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انسانوں کا یہ ناجائز کاروبار چونکہ ہر ملک میں کیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام حکومتیں اس بھیانک جرم کے خاتمے کے لیے کام کریں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter. اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com.
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں.
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں.
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
بے صبری سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے.
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں.
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
18 جولائی کو تشدد پسند گروہ دولت الاسلامیہ العراق و شام یعنی ISIL نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا جس میں موصل میں رہنے والے عیسائیوں کو 4 راستے دیے گئے. اول، انہیں اگلے دن دوپہر تک شہر چھوڑنا ہوگا. دوم، اگر دوسرے شہر میں رہنا ہو تو غیر معینہ معاوضہ یا جزیہ ادا کرنا ہوگا. تیسرا راستہ یہ کہ اسلام قبول کرنا ہوگا. یا پھر چوتھا یہ کہ مرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. جو لوگ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کریں انہیں اپنی تمام املاک چھوڑ کر شہر سے جانے کو کہا گیا ہے. ISIL اپنے دائرہ اثر میں رہنے والوں کے لیے قرآن اور شریعت کی ایک خاص تشریح کو لاگو کر کے اسلامی قانون کی ظالمانہ شکل نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ گروہ صرف عیسائیت کو ہی نہیں بلکہ اپنی مخالفت کرنے والے شیعہ اور سنی مسلمانوں، جبکہ دیگر نسلی اور مذہبی اقلیتوں جیسے کہ شاباکس، ترکمانی اور یزیدیوں کو بھی ایذا رسانی اور بے رحمی کے سلوک کا نشانہ بنا رہا ہے. گرجا گھروں سمیت کئی مقدس سنی اور صوفی شخصیات کے مزارات کو تباہ کر چکا ہے. کئی شیعہ مساجد کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا ہے یا ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. امریکہ ISIL کے ہاتھوں ترتیب وار انداز سے نسلی اور مذہبی اقلیتوں کی ایذا رسانی کی انتہائی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے. ہم ان شیعہ مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر مذہبی اور نسلی گروہوں سمیت ان سنی علماء اور قبائلی شیخوں کے ساتھ ISIL کے برتاؤ پر سخت برہم ہیں جو عراق کے لیے ISIL کے کالے منصوبوں سے اتفاق نہیں کرتے. یہ گھناؤنی کارروائیاں ISIL کے اس مشن کی غمازی کرتی ہیں جو وہ عراق کو تقسیم اور تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ واضح رہے کہ ISIL صرف عراق کے استحکام کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. یہ خطرہ ثابت کرتا ہے کہ عراق کی تمام کمیونٹیز کو مل جل کر اس مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس پرتشدد گروپ کو دیگر آبادی سے الگ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے. ہم بغداد اور اربل میں سرکاری انتظامیہ پر زور دیتے ہیں کہ عراقی آبادی کے کمزور طبقات کی مدد کے لیے ہر ممکن کارروائیاں کریں اور جرائم کے مرتکب افراد کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے تمام اقدامات کے لیے جواب دہ بنائیں. امریکہ ISIL کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے عراقی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام ہے لائف ان امریکہ, بہجت حاضر ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. تو آج آئیے واشنگٹن ڈی سی ہی میں ایک کلاس روم کی سیر آپ کو کرواتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں کچھ نوجوانوں کے لیے یہ معمول کا کلاس روم دن نہیں تھا. دراصل یہ کچھ رضاکار اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے سمِتھسونین نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں ایک نئے پروگرام کی آزمائش میں حصہ لیا تھا. بعض طالب علموں نے انسانی ہڈیوں کے بارے میں راز معلوم کیے, جبکہ کچھ طالب علم کیڑے مکوڑے ایک خوردبین کے نیچے رکھ کر جائزہ لیتے رہے. یہ طالب علم رضاکار دراصل عجائب گھر یعنی میوزیم میں ایک نئی نمائش سے پہلے اس کی جانچ اور پرکھ میں مدد دے رہے تھے. اس پروگرام کا نام بھی کچھ منفرد سا ہے, بولا تو اسے جاتا ہے کیوریس, لیکن جب لکھتے ہیں تو کیو, اس کے بعد کوسچن مارک اور پھر RIUS یعنی کیوریس. اس پروگرام کے تحت جو ایگزیبٹس تیار کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان لوگ تجربات میں حصہ لیتے ہوئے سائنس کے بارے میں علم حاصل کر سکیں. اس پروگرام میں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور سائنسی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ میوزیم میں موجود 6,000 سے زائد اشیاء شامل ہیں. ان چیزوں میں اصلی اور ڈیجیٹل دونوں ہی موجود ہیں. مقامی اسکولوں کے طالب علموں نے اس نمائش کو تیار کرنے میں مدد دی ہے جس میں سائنس اور آرٹ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. سپہر کے وقت اس ایگزیبٹ میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. بیشتر طالب علم یہاں اپنے اپنے پسندیدہ کاموں میں لگ جاتے ہیں. جیسے 13 سالہ نیٹ رائس ٹیلٹر کا کہنا ہے کہ وہ ایسے دراز کنگالنا پسند کرتے ہیں جن میں مختلف نمونے رکھے جاتے ہیں, جیسے ایک ڈائناسور کی ہڈی پر لگی ہوئی بار کوڈ کو سکین کرنے سے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. پھر یہ 12 سالہ ایڈی الیگزینڈر ہیں, ان کو بی ڈسپلے پسند ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر بمبل بی اور یلو بمبل بی کو آپ خوردبین کے بغیر دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسی ہی معلوم ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک سائز میں کچھ بڑی ہے, لیکن جب ان دونوں کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں. بین وہ بھی ایک طالب علم ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے لرننگ سینٹرز کی اوپننس کو پسند کرتے ہیں اور ایسی نمائشیں انہیں پسند بھی ہیں جہاں لوگ چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی سینسز یعنی حواس کو استعمال کر سکتے ہوں. جیسے تتلی کی خوشبو کسی حد تک چائے سے ملتی جلتی ہے. اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے یعنی سونگنے, چھونے اور سننے کے حواس استعمال کرنا اس نمائش کے بڑے بڑے مقاصد میں شامل ہے. ایک ایسے ہی ڈسپلے میں طالب علموں نے جھینگروں کی آواز کو ریکریٹ کیا اور ایک لیبارٹری میں انسانی ہڈیوں کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کی. انسانی باقیات کی اس سائنسی تحقیق کو فورنسک اینتھروپالوجی کہا جاتا ہے اور اسے عام طور پر کسی ایسے شخص کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی موت کا سبب جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. 18 سالہ اولیویا پرسنس ان 7 نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خلا کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی. وہ کہتی ہیں کہ لیبارٹری ان کی پسندیدہ جگہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہاں بہت سا ڈیجیٹل مواد موجود ہے, کمپیوٹر سکرینز ہیں اور اس کے علاوہ ٹچ سکرینز بھی ہیں. یہاں پر آپ انسانوں کی اصل ہڈیوں کو بھی چھو سکتے ہیں. کیو ریس, اس کے بارے میں مزید معلومات آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ میوزیم میں آنے والے یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی اپنے تجربات کو جاری رکھ سکیں. لائف ان امریکہ میں آج اتنا ہی. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یونیورسٹی آف میامی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سہارا کے ریگستان اور کریبین جزیرے کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 کروڑ سال میں افریقہ کے صحرا سے اٹھنے والا غبار، جس میں فولادی ذرات بکثرت پائے جاتے ہیں، جب ہوا میں بحر اوقیانوس پر 8,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ ایک خاص بیکٹیریا کو غذا فراہم کرتا ہے جو کیلشیم کاربونیٹ بناتا ہے، جس سے بہاما جزائر تشکیل پائے ہیں۔ بحری ماہر ارضیات پیٹر سواٹ کی قیادت میں ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ بہاما کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ سمندر کی تہہ میں پائے جانے والی ریت کے ذرات میں سہارا کی ریت بکثرت شامل ہے۔ یہ تحقیق جریدے جیولوجی میں شائع ہوئی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے استعمال کی روزمرہ کی اشیاء میں بہت سے ایسے کیمیاوی مادے موجود ہیں جو سرطان کا سبب بن سکتے ہیں؟ ہم ان میں سے اکثر کیمیاوی مادوں سے ناواقف ہیں اور ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب سائنسدانوں نے ایک ایسا سادہ سا ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے اس بات کا تعین ممکن بنایا جا سکے گا کہ کون سے کیمیکلز ہماری صحت پر برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں اور انسان میں سرطان کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں سپر مارکیٹوں میں دستیاب چیزوں میں تقریباً 80,000 مختلف کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز دوا سازی اور کیڑے مار ادویات سے لے کر ہمارے استعمال کی روزمرہ اشیاء میں موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ قالین کی صفائی اور گھر کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں۔ مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ کمرشل چیزوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کے محض 2% کیمیکلز پر ہی اس نئی تحقیق سے پہلے تک ٹیسٹ کیے جا سکے تھے، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کیمیاوی مادے انسان میں سرطان پھیلانے کے کس حد تک ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیمیاوی مادوں کا یہ ٹیسٹ دقت طلب اور مہنگا تھا، مگر اب بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دانوں نے ایک ایسا ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جس سے ہزاروں کیمیاوی مادوں کا ٹیسٹ کرنا ممکن ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے جن کیمیاوی مادوں کا تجزیہ کیا گیا، ان میں ڈائی آکسن، بائی فینل اے اور بی پی اے جیسے مہلک کیمیکلز شامل ہیں، جن کی وجہ سے مختلف اقسام کے کینسر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جلد، دماغ اور پھیپھڑوں کا کینسر۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یوں تو ان مہلک کیمیکلز پر دنیا بھر کے مختلف ممالک اور خاص طور پر امریکہ میں پابندی لگی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا استعمال دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے،
یا لوگوں سے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی اور مسلمان ہیں، تو ایک جو تاثر ہے، ایک امیج جو ہمارا بنا ہوا، اس میں بڑا مثبت تبدیلی آتی ہے۔
ہمارا جسم ابھی یہاں ہے، دل ابھی بھی پاکستان میں اٹکا ہے، اور یہ سارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے۔
اس میں پاکستانی قوم کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں پہلا الیکٹڈ میئر ہوں ان اے سٹی ان ٹیکسس۔
بہت آسان ہے، ویب سائٹ ہماری www.amanfoundation.org۔
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کیا جائے گا, جس کی میزبان ہیں نفیسہ ہود بھائی اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن.